ہر روز ہمارے مرشد کی یہاں بزم سجائی جاتی ہے، ہر روز ہمارے مرشد کی یہاں بزم سجائی جاتی ہے، وہ بات جو امت بھول گئی وہ یاد دلائی جاتی ہے، وہ بات جو امت بھول گئی وہ یاد دلائی جاتی ہے، ہر روز ہمارے مرشد کی یہاں بزم سجائی جاتی ہے، وہ بات جو امت بھول گئی وہ یاد دلائی جاتی ہے، یہاں تاج شہی بے وقعت ہے، یہ مجلس اہل محبت ہے، یہاں تاج شہی بے وقعت ہے، یہ مجلس اہل محبت ہے، شاہوں کو گما تک جس کا نہ ہو دولت وہ کمائی جاتی ہے، شاہوں کو گما تک جس کا نہ ہو دولت وہ کمائی جاتی ہے، وہ بات جو امت بھول گئی وہ یاد دلائی جاتی ہے، درویش صفت کچھ لوگ یہاں اس راز کے محرم بیٹھے، درویش صفت کچھ لوگ یہاں اس راز کے محرم بیٹھے، شاہی کی طرف گر دیکھ بھی لیں تو شان گدائی جاتی ہے، شاہی کی طرف گر دیکھ بھی لیں تو شان گدائی جاتی ہے، درویش صفت کچھ لوگ یہاں اس راز کے محرم بیٹھے، شاہی کی طرف گر دیکھ بھی لیں تو شان گدائی جاتی ہے، گو صاف میسر ہم کو نہیں لیکن یہ سعادت کم تو نہیں، گو صاف میسر ہم کو نہیں لیکن یہ سعادت کم تو نہیں، میں خانہ اشرف کی تل چھٹ رندوں کو پلائی جاتی ہے، میں خانہ اشرف کی تل چھٹ رندوں کو پلائی جاتی ہے، یہ بات الگ ہے تل چھٹ بھی ساقی کی نظر سے بیٹھ گئی، یہ بات الگ ہے تل چھٹ بھی ساقی کی نظر سے بیٹھ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہر روز ہمارے مرشد کی یہاں بزم سجائی جاتی ہے، ہر روز ہمارے مرشد کی یہاں بزم سجائی جاتی ہے، وہ بات جو امت بھول گئی وہ یاد دلائی جاتی ہے، وہ بات جو امت بھول گئی وہ یاد دلائی جاتی ہے، یہاں تاج شہی بوقات ہے، یہ مجلس اہل محبت ہے، یہاں تاج شہی بوقات ہے، یہ مجلس اہل محبت ہے، شاہوں کو گماں تک جس کا نہ ہو دولت وہ کمائی جاتی ہے، شاہوں کو گماں تک جس کا نہ ہو دولت وہ کمائی جاتی ہے، درویش صفت کچھ لوگ یہاں اس راز کے محرم بیٹھے ہیں، درویش صفت کچھ لوگ یہاں اس راز کے محرم بیٹھے ہیں، شاہی کی طرف گر دیکھ بھی لیں تو شان گدائی جاتی ہیں، شاہی کی طرف گر دیکھ بھی لیں تو شان گدائی جاتی ہے، درویش صفت کچھ لوگ یہاں اس راز کے محرم بیٹھے، شاہی کی طرف گر دیکھ بھی لیں تو شان گدائی جاتی ہے، شاہی کی طرف گر دیکھ بھی لیں، درویش صفت کچھ لوگ یہاں اس راز کے محرم بیٹھے ہیں، درویش صفت کچھ لوگ یہاں اس راز کے محرم بیٹھے، شاہی کی طرف گر دیکھ بھی لیں تو شان گدائی جاتی ہے، شاہی کی طرف گر دیکھ بھی لیں تو شان گدائی جاتی ہے، گو صاف میسر ہم کو نہیں لیکن یہ سعادت کم تو نہیں، گو صاف میسر ہم کو نہیں لیکن یہ سعادت کم تو نہیں، میں خانہ اشرف کی تلچھٹ رندوں کو پلائی جاتی ہے، میں خانہ اشرف کی تلچھٹ رندوں کو پلائی جاتی ہے، یہ بات الگ ہے تلچھٹ بھی ساقی کی نظر سے بیٹھ گئی، یہ بات الگ ہے تلچھٹ بھی ساقی کی نظر سے بیٹھ گئی، ساقی کی نظر کا صدقہ ہے اب صاف پلائی جاتی ہے،
کرنا.
یہ بات الگ ہے دل چھوٹے بھی ساقی کی نظر سے بیٹھ گئی, ساقی کی نظر کا صدقہ ہے اب صاف دلائی جاتی ہے, ساقی کی نظر کا صدقہ ہے اب صاف پلائی جاتی ہے.
ماشاء اللہ.
دو حال سے خالی وقت نہیں ہے شغل یہ صبح و شام یہاں, دو حال سے خالی وقت نہیں ہے شغل یہ صبح و شام یہاں, یا پیاس بجھائی جاتی ہے یا پیاس لگائی جاتی ہے, یا پیاس بجھائی جاتی ہے یا پیاس لگائی جاتی ہے, دو حال سے خالی وقت نہیں ہے شغل یہ صبح و شام یا پیاس بجھائی جاتی ہے یا پیاس لگائی جاتی ہے, دو حال سے خالی وقت نہیں ہے شغل یہ صبح و شام یہاں, دو حال سے خالی وقت نہیں ہے شغل یہ صبح و شام یہاں, یا پیاس بجھائی جاتی ہے یا پیاس لگائی جاتی ہے, یا پیاس بجھائی جاتی ہے یا پیاس لگائی جاتی ہے.
یعنی جو جن کو اللہ کی جو پیاسے ہیں, محبت کی شدید پیاس میں ہے, اللہ کی تلاش میں ہے, وہ ان کو اس پیاس کو بجھانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا, تو ان کو اللہ کی محبت کی ٹھنڈے پانی سے ان کی پیاس بجھا دی جاتی ہے, کہ ان کی نا امیدی امید سے تبدیل کر دی جاتی ہے, اور جن کو طلب ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی, پیاس ہی نہیں ہے, ان کو حضرت والا اللہ کی پیاس لگا دیتے ہیں, بہت سی پیاس پیدا کر دیتے ہیں, محبت پیدا کر دیتے ہیں. کیا بہت بہترین اشعار ہیں, ایک ایک شعر لاجواب ہے.
دو حال سے خالی وقت نہیں ہے شغل یہ صبح شام یہاں, یا پیاس بجھائی جاتی ہے یا پیاس لگائی جاتی ہے, یا پیاس بجھائی جاتی ہے یا پیاس لگائی جاتی ہے, مجلس ہے یہ مرشد کی تائب یہاں جاگنا بھی ہے جگانا بھی, مجلس ہے یہ مرشد کی تائب یہاں جاگنا بھی ہے جگانا بھی, یہاں زخموں کو ہیرے جاتے ہیں یہاں نیند اڑائی جاتی ہے, یہاں زخموں کو ہیرے جاتے ہیں یہاں نیند اڑائی جاتی ہے, ہر روز ہمارے مرشد کی یہاں بزم سجائی جاتی ہے, وہ بات جو امت بھول گئی وہ یاد دلائی جاتی ہے.
لائی. یہ نیا آواز حضرت کا 29 آواز حضرت کی رحلت کے بعد یہ 29 آواز ہے. اس کا نام ہے عشق مجازی کا اضطراب اور اس کا علاج. مدینہ منورہ کا آواز ہے. کون سے سن کا ہے؟ ہجری مطابق 14 اگست 1988 مدینہ منورہ کا بعد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. جس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نمک اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طرح نمکین صورتوں سے بھی احتیاط کرو، اس سے روحانی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. جس طرح غذائیں جسمانی ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح روحانی غذائیں بھی یعنی جو نقصان دہ غذائیں ہیں وہ بھی روحانی ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہیں. اس پر میرا شعر ہے، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں. ان حسینوں کو دیکھنے سے روحانی بلڈ پریشر کیوں ہائی ہو جاتا ہے؟ آپ اس کی وجہ سنیے. جس دن 14 تاریخ کا چاند نکلتا ہے اس دن سمندر میں جوار بھاٹا آ جاتا ہے. سمندر اپنی حد سے 1 فرلانگ آگے بڑھ جاتا ہے، چاند کے حسن کا اس پر یہ اثر پڑتا ہے. تو دل کے دریا اور سمندر کے طوفان سے بچو، زمین کے چاندوں سے نظر نہ ملاؤ، ورنہ دل میں جوار بھاٹا آ جائے گا، مد و جزر ہوگا، طغیانی اور طوفان مچے گا، دل میں بے چینی شروع ہو جائے گی. آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ مجھے حسینوں سے چین ملا ہے، سب نے یہی کہا کہ دل بے چین ہے. جب میں کانپور گیا تو میرے شیخ مولانا شاہ ابرار وقت صاحب دامت برکاتہ ان کے پاس ایک ڈاکٹر آیا. اس نے کہا کہ حضرت سے تنہائی میں بات کرنی ہے. میں بھی اٹھ کر جانے لگا تو کہا کہ آپ بیٹھے رہیے. اس نے حضرت سے کہا کہ آج کل ایک عالمی اضطراب طاری ہے، میں کسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ راضی نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتائیے. تو ان صورتوں کی وجہ سے اس دنیا میں ہر شخص بے چین ہے. یہ صورت پرستی نہایت خطرناک مرض ہے. اس لیے مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غرض صورت بزدلی اے دوستاں، گلستانس گلستانس گلستان. دوستو اگر صورت پرستی سے باہر جا جاؤ، صورتوں کی پوجا نہ کرو، تو اللہ تعالی کا قرب تمہیں باغ ہی باغ نظر آئے گا. میں نے بیان کیا کہ شروع میں سورہ ملک کی آیت پڑھی تھی، کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کے کلام یعنی سورہ ملک کی تفسیر بیان کروں گا. جب کسی آیت کی تفسیر براہ راست حدیث سے مل جاتی ہے تو یہ بہت ہی قابل نصرت اور قابل مسرت اور بہت اہم چیز ہوتی ہے اور اس سے بہت لطف آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی ہی بابرکت ہے ہماری ذات جس کے قبضے میں تمام کائنات ہے, عرش اعظم سے لے کر تمام آسمان, سورج, چاند, سمندر, دریا سمیت اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا. اس لیے کسی قسم کا ضرر اور نفع کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. ایک عرب اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا جو کبھی ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھی تھی اور ڈر رہی تھی, تو وہ عربی زبان میں کہہ رہا تھا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہم پر کوئی مصیبت ہرگز نہیں آ سکتی مگر جو اللہ نے لکھ دی ہے, ہوا مولانا اور وہ ہمارے مولا ہیں. جیسے کوئی کہے کہ ابا نے لکھ دیا ہے تو ربا کی رحمت سے رحمت کے لحاظ سے مولانا کے معنی سب ہمارے لیے مفید ہے. مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف آئے سوائے نافرمانی کے, نافرمانی تو مضر ہے, معصیت مصیبت سے کئی درجے بدتر چیز ہے, گناہ مصیبت سے کئی درجے بدتر چیز ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے بخار میں مبتلا تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی پھونک سے, جھاڑ سے, تعویذ سے سب کے بخار اچھے ہو جاتے ہیں اور آپ بخار میں مبتلا ہیں. تو انہوں نے کہا الحمدللہ در مصیبت گرفتار ہستم لیکن در معصیت گرفتار نہ ہستم, یعنی میں مصیبت میں گرفتار ہوں, تکلیف میں ہوں جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور میں اجر پا رہا ہوں, لیکن شکر ہے کہ میں اللہ تعالی کی کسی نافرمانی میں گرفتار نہیں ہوں. تو اب بزرگوں نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے, وہ معصیت یعنی گناہ سے زیادہ اہتمام سے بچتے ہیں. اگر دنیا میں ان کو کوئی مصیبت اور غم ہے تو صرف معصیت اور گناہ ہے. کہ اللہ والا چاہتا ہے کہ میری ایک سانس بھی اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ گزرے, اور اگر ایمان ہے اور اللہ پر صحیح یقین ہے کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے تو یہ فکر پوری امت کو ہونی چاہیے, اور یہ فکر اہل اللہ سے دی جاتی ہے. ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اگر یہ فکر منتقل نہیں ہوتی تو اس شخص کے اخلاص میں کمی ہے. خوب غور سے سن لو, اللہ والوں اور بزرگان دین کے پاس رہنے کے لیے نیت درست کرو کہ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں. گھر چھوڑ کر, کاروبار, خاندان, نوکری چھوڑ کر کسی بزرگ کے پاس کیوں گئے؟ تاکہ ہم اس سے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں. لہذا اگر خانقاہ میں رہ کر یا مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں جیسی محترم جگہ میں رہ کر گناہ نہ چھوڑیں اور یہاں گناہ کریں تو سوچ لو کہ یہ ہمارا عمل کیسا ہے, یہ اخلاص کے خلاف ہے. بہت عظیم اہم مضمون ہے. اور اللہ والا چاہتا ہے کہ میری ایک سانس بھی اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ گزرے, اور اگر ایمان ہے اور اللہ پر صحیح یقین ہے کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے تو یہ فکر پوری امت کو ہونی چاہیے. یہ فکر اہل اللہ سے دی جاتی ہے. ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اگر یہ فکر منتقل نہیں ہوتی تو اس شخص کے اخلاص میں کمی ہے. خوب غور سے سن لو, اللہ والوں اور بزرگان دین کے پاس رہنے کے لیے نیت درست کرو کہ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں. گھر چھوڑ کر، کاروبار، خاندان اور نوکری چھوڑ کر کسی بزرگ کے پاس کیوں گئے؟ تاکہ ہم اس سے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں. لہذا اگر خانقاہ بھی رہ کر یا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسی محترم جگہ میں رہ کر گناہ نہ چھوڑیں اور یہاں بھی گناہ کریں تو سوچ لو کہ یہ ہمارا عمل کیسا ہے. یہ اخلاص کے منافی ہے.
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال سے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہ پہنچے، ورنہ وہ کیا فرمائیں گے کہ یہ نالائق بلد رسول میں رہتا ہے اور پھر بھی عورتوں کو تاکتا ہے، بری نظر سے دیکھتا ہے اور گندے گندے خیالات پکاتا ہے. بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچانا کیسا ہے؟ اور پھر اللہ تعالی سے بھی حیا آنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب داڑھی رکھنے سے شرم آتی ہے، اور اگر رکھیں بھی تو ایک مشت رکھنے سے شرم آتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح لے کر چلتا ہوں تو لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، لہذا مجھے شرم آتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ آپ کو نیک سمجھتے ہیں تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ اگر لوگ نیک سمجھتے ہیں تو کسی کے سمجھنے سے دکھاوا نہیں ہوگا، بس آپ خود کو نیک نہ سمجھیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ریا کے بارے میں ایک حدیث پیش فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بین انا فی بیتی فی مصلایا، میں اپنے گھر میں تھا، اپنے مصلی پر عبادت کر رہا تھا، نفلی نمازوں میں مشغول تھا، اذ دخل علی رجل، اچانک ایک آدمی آ گیا، فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا، پس مجھے اپنا حال اچھا ہی معلوم ہوا کہ اس شخص نے مجھے اس حال میں دیکھا اور میرا دل خوش ہو گیا. یہ تھے صحابہ جو اپنی خوشی اور غم کا بھی تھرمامیٹر رکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ دربار رسالت میں آ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہماری یہ خوشی جائز ہے یا ناجائز؟ جب ایک آدمی نے انہیں عبادت میں مشغول دیکھا تو ان کے دل نے خوشی محسوس کی اور ان کو اپنا یہ حال اچھا معلوم ہوا تو فوراً دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ کہیں دکھاوا تو نہیں ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمک اللہ یا ابا ہریرہ، لک اجرانی، تجھ پر خدا کی رحمت نازل ہو، تیرے لیے تو دگنا اجر ہے، اجر السر و اجر العلانیہ، پوشیدہ عبادت کا بھی، کیونکہ تم گھر میں چھپ کر عبادت کر رہے تھے، اور علانیہ عبادت کا بھی ثواب مل گیا. تو دکھانے میں اور دیکھنے میں فرق ہے. ساری دنیا ہماری عبادت کو دیکھ لے تو یہ ریا نہیں ہے. ریا دکھانے کی نیت سے ہوتی ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ تسبیح شیطان کا کوڑا ہے، تسبیح دیکھتے ہی وہ بھاگ جاتا ہے. تسبیح ہاتھ میں ہے اور اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے تو وہ کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، سوچتا ہے کہ عورت بھی کیا کہے گی کہ یہ عجیب ملا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور آنکھ میں شیطان. لہذا تسبیح بہت سے گناہوں سے بچا دیتی ہے. اسی طرح داڑھی بھی بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن اگر پوری یعنی ایک مشت ہو، ورنہ جو لوگ چھوٹی سی داڑھی رکھتے ہیں یعنی کچھ مولوی اور کچھ مسٹر، تو وہ ایک خاص قسم کی مخلوق بن جاتے ہیں۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم مسٹروں میں جائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ پرانا دقیانوسی نہیں ہے، ابھی یہ بحر اوقیانوس میں پورا غرق نہیں ہے، تھوڑا ماڈرن علوم میں بھی دسترس سکتا ہے۔ اور اگر مولویوں میں جائیں تو وہ بھی بالکل مسٹر نہیں سمجھیں گے، تو وہ دونوں طرف سے داد و سلام لینا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف والے اسے اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔ مولوی کہتے ہیں کہ ابھی یہ پورا مولوی نہیں ہے، اور مسٹر کہتے ہیں کہ یہ پورا مسٹر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اور ایک شعر ہے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ سوچو تو کہ جب ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کہیں تو پورے کے پورے ہی اللہ تعالیٰ کے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اللہ کی رضا کے بعد پوری کائنات آپ کے تابع ہے۔ جگر مراد آبادی کا ایک شعر یاد آیا، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل پر چھا جائے تو ساری کائنات نگاہوں سے گر جائے۔ امریکہ میں ایک سکھ داڑھی رکھ کر فوج میں نوکری کے لیے گیا۔ امریکی کمانڈر نے کہا کہ ہماری فوج میں داڑھی والا نوکری نہیں کر سکتا، اس کے لیے داڑھی منڈوانی پڑے گی۔ اس نے صدر امریکہ کو ٹیلیگرام کیا کہ میں بہت ہی صحت مند ہوں، 2.5 من کا میرا وزن ہے، میں خوب دوڑتا ہوں، دیکھنے سے روبدار لگتا ہوں، فوج کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کا کرنل کہتا ہے کہ داڑھی منڈا دو۔ یہ میرا مذہبی مسئلہ ہے، ہمارا پیشوا گرو نانک ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ صدر امریکہ نے اس کو اجازت دے دی کہ خاص طور پر تم کو مستثنا کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے کمانڈر ان چیف سے جا کر کہا کہ میں 2 من کا جسم لے کر دوڑتا ہوں تو کیا ایک چھٹانک کی داڑھی لے کر نہیں دوڑ سکتا؟ تو کیا وجہ ہے کہ وہ داڑھی کے لیے صدر امریکہ سے لڑ گیا اور آج کا مسلمان اگر مگر لگا رہا ہے؟ اگر داڑھی رکھ لی تو کیا ہوگا؟ اگر کی شادی مگر سے ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ بات مولانا رومی مثنوی کے دفتر سوم جلد 43 میں فرماتے ہیں کہ اگر کی شادی ہوئی مگر سے اور جو بچہ ہوا۔
اس پر ایک سچا واقعہ یاد آیا، جو بھی 5-6 مہینے ایک صاحب نے سنایا کہ ایک صاحب سے داڑھی والے کسی بزرگ کے صحبت یافتہ نہیں تھے، داڑھی پوری رکھتے تھے، تو وہ جب گئے تو انہوں نے جہاں ان کا انٹرویو کال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی داڑھی ہے، ہم آپ کی داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، تو اگر آپ داڑھی مڈا دیں گے تو پھر ہم آپ کو رکھ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اگلے دن وہ داڑھی مڈا کے آ گئے تو انگریز نے کہا کہ جب تم اپنے مذہب کے وفادار نہیں ہو تو ہمارے کیا وفادار ہوگی، لہذا اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ گناہ بھی مبتلا ہو گئے اور دنیا بھی نہ ملی، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے دنیا کی محبت سے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے اسے برداشت کر لو، دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان برداشت کرو، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر دو۔ دنیا کیا چیز ہے، ایک دن فنا ہونے والی ہے، نکل جا، ایک ہی کچھ خبر نہیں کہ اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ لہذا ایسی چیز پر آخرت کو قربان کرنا کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ ہوگا۔
یہ بات مولانا رومی مثنوی کے دفتر سوم جلد 43 میں فرماتے ہیں کہ اگر کی شادی ہوئی مگر سے اور جو بچہ ہوا اس کا نام تھا کاش کے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا ایک شعر یاد آیا، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ یعنی جو لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمان والے کو خوش رکھتے ہیں، وہ عافیت کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی ہر سانس اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، ان سے زیادہ مبارک بندے اور کون ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص نے 10 برس خدمت کی، پھر کہا کہ حضرت 10 برس آپ کی خدمت کی مگر آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ کبھی ہوا میں نہیں اڑے، کبھی پانی پر نہیں چلے، لہذا اجازت دے دی جائے کہ میں کہیں اور جاؤں، کوئی دوسرا پیر تلاش کروں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 برس کے عرصے میں تم نے میرا کوئی کام سنت اور شریعت کے خلاف پایا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ جس جنید نے 10 برس تک اپنے مالک کو ایک لمحہ ناراض نہیں کیا، اس سے بڑھ کر تم اور کیا کرامت چاہتے ہو؟ جب سنت و شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، تو ایسے شخص سے تم اور کیا کرامت چاہتے ہو؟ اسی لیے محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاستقامت فوق الف کرامہ، 1000 کرامت سے افضل ہے کہ انسان دین پر قائم رہے اور اللہ کو راضی رکھے۔ اس کا جتنا تقوی مسجد کے اندر ہے اتنا ہی تقوی بازار میں ہو، جتنا تقوی روضہ مبارک پر ہے اتنا ہی تقوی سڑکوں پر چلتے ہوئے راستوں میں ہو، وہاں بھی نگاہ نیچی رکھے، وہاں بھی اس کے سامنے اللہ تعالی کی عظمت و حیبت رہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ عقل کے لحاظ سے بھی یہ فعل احمقانہ ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور گناہوں میں تو دنیا کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن بدنظری کا یہ گناہ انتہائی احمقانہ ہے کہ پرائی چیز کو دیکھ کر للچا رہا ہے، دوسروں کے گھر میں شامی کباب پک رہا ہے اور یہ خوشبو سونگ سونگ کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ ارے ہائے ہائے کیوں کرتے ہو؟ تمہارے گھر میں جو چٹنی روٹی ہے اسے کھاؤ۔ جب اللہ نے حلال کی بیوی دی ہے تو دوسری عورتوں کو دیکھ کر حرام لذت کیوں اڑاتے ہو؟ اور جن لوگوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے میرا ایک شعر ہے، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں۔ جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں۔ جب حلال کی بیوی مل جائے تو اس پر قناعت کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب میری بیوی تو کم حسین ہے اور فلاں عورت زیادہ حسین ہے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امید دلاتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان عورتیں حسن و جمال میں حوروں سے کم ہوں گی؟ دیکھیے کتنا پیارا سوال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سوال میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔ مردوں کی خصلت ہے کہ اگر یہ زیادہ حسین عورت کو دیکھ لیں گے تو بیویوں کو ٹھیک سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ لہذا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کر لیا اور جواب عطا ہوا کہ مسلمان بیویوں کا حسن حوروں کے حسن سے افضل ہوگا، اور کتنا افضل ہوگا؟ جیسے رضائی کا استر یعنی نیچے کا کپڑا اور ابرا یعنی اوپر کا کپڑا ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اتنا فرق کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، بصلاتہن وبصیامہن وعبادتہن البس اللہ وجوہہن النور، ان عورتوں کے نماز روزے اور عبادات کی وجہ سے ان کے چہروں پر اللہ تعالی ان کی عبادت کا نور داخل کر دیں گے، اور حوروں نے عبادت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، نمازیں نہیں پڑھیں، بچے نہیں پالے، شوہروں کی خدمت نہیں کی، تو ان عبادات کی وجہ سے ان کے چہرے کا نور اور ان کا حسن بڑھ جائے گا، لہذا کچھ دن صبر کریں۔ بتائیے پلیٹ فارم پر اچھی چائے ملتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میاں جیسی چائے ہے چاہے گرم پانی ہی پی لو، چاہے گرم پانی ہی ہے پی لو، ارے زکام سے تو بچ جاؤ گے، پھر گھر چل کر اچھی سی چائے پی لیں گے۔ تو اگر کبھی کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً آسمان کی طرف دیکھو اور کہو کہ انشاءاللہ جنت میں اچھی والی ملے گی۔ اور ایک شعر پڑھو جو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ ملا کا دل بہت لطیف ہوتا ہے، اللہ کا نام لینے والوں کے مزاج کے اندر لطافت اور حسن کا ادراک زیادہ ہوتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پکے بے نمازی ہیں، اللہ سے دور ہیں، ان کے دل میں کثافت ہوتی ہے، اور جو کثیف النظر ہوتا ہے وہ باریک ادراک حسن سے قاصر ہوتا ہے، اور جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور تقوی سے رہتے ہیں وہ لطیف الطبع ہوتے ہیں، لطافت کی وجہ سے ان کو باریک حسن کا بھی ادراک ہوتا ہے، اس لیے ان کا مجاہدہ شدید ہوتا ہے، لیکن وہ اس مجاہدے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ کیا پیارا شعر کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوگی لیکن اس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے۔ اللہ کو حلوہ بصارت پیش کیا اور اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں حلوہ بصیرت دے دیا۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ کو آنکھوں کا حلوہ بصارت پیش کرے، اللہ اس کے قلب کی بصیرت کو کھول دیتے ہیں۔ تو یہ بات میں کہہ رہا تھا، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی راہوں سے کسی بھی خوشی کو اپنے دل میں درامد کرنا خلاف شرافت سمجھتے ہیں۔ یہ سوچئے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو ناخوش کر کے حرام خوشی چرا لے تو کیا یہ شرافت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنے دل کو خوش نہ کیجئے، یہ بڑا مہنگا سودا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ورنہ ابھی گردے میں پتھری ڈال دیں، بلڈ کینسر پیدا کر دیں، رات کو خیریت سے لیٹے صبح معلوم ہوا کہ بلڈ کینسر ہو گیا۔ کراچی میں 22 سال کے ایک نوجوان لڑکے کے علاج پر لندن میں 9 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، اس کی ہڈیوں کے گودے میں کینسر ہے، ہر ماہ سارا گودا نکالا جاتا ہے اور دوسرا گودا ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت دی ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ان کے احکام کو نہ توڑیں۔ دیکھو، اس بارے میں مثنوی ایک نہایت ہی عظیم الشان سبق دیتی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ محمود نے دربار میں ایک قیمتی موتی رکھا اور اپنے سارے وزیروں سے کہا کہ اس کو توڑ دو۔ وزیروں نے ایک دوسرے کے کان میں کہا کہ یہ امتحان ہو رہا ہے، ایسا قیمتی موتی پوری سلطنت میں نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ حضور یہ موتی ہم سے نہیں توڑا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ادھر آؤ، یہ انعام لو۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ یہ ہے امتحان، کبھی امتحان میں فیل ہونے والوں کو بھی انعام دے دیا جاتا ہے تاکہ دوسرا نقل نہ کر لے۔ اب سب 65 وزیر جمع تھے، سلطان محمود کا اصلی عاشق غلام با وفا ایاز آیا، پتھر اٹھایا اور کہا کہ کیا آپ کا حکم یہی ہے کہ اس موتی کو توڑ دوں؟ بادشاہ نے کہا ہاں یہی میرا حکم ہے۔ تو ایاز نے موتی پر ایک پتھر مارا اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ اب سارے 65 وزیروں نے شور مچا دیا، اینچ بے باکی است واللہ کافر است، ارے یہ تو بڑا ہی بے باک ہے، یہ تو کافر ہے، یعنی بالکل نالائق اور ناشکرا ہے، اتنا نایاب موتی توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے ایاز، تم 65 وزیروں کو اس کا جواب دو کہ انہوں نے یہ موتی نہیں توڑا اور تم نے توڑ دیا۔ ایاز نے کہا گفت ایاز اے مہتران نامور، دیکھو عاشقوں کی تقریر بھی زبردست ہوتی ہے، خرد ہے محو حیرت اس زبان سے، بیان کرتی ہے جو آہو فغان سے، خرد ہے محو حیرت اس زبان سے، بیان کرتی ہے جو آہو فغان سے، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی، محبت کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب جب بات کرتے تھے علماء ندوہ حیران رہ جاتے تھے، حضرت نے علماء ندوہ سے فرمایا کہ کیوں صاحب، جب بری نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اور جانور بیمار پڑ جاتے ہیں، اور درخت سوکھ جاتے ہیں، تو جب بری نظر سے درخت سوکھ جاتے ہیں تو کیا اللہ والوں کی اچھی نظر سے انسان کے قلوب تر و تازہ نہ ہو جائیں گے؟ حضرت کی اس بات پر سب عشعش کر اٹھے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں یہی لکھا ہے، میں نے حضرت کو کبھی مرقات کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا، لیکن جہاں سے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کو یہ علم عطا ہوا ہے، اسی مبدا فیاض سے مولانا شاہ محمد احمد صاحب کو بھی عطا ہوا۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایاز نے کتنا عمدہ جواب دیا، گفت ایاز اے مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر؟ اے وزیرو، شاہی حکم زیادہ بہتر ہے یا یہ موتی زیادہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر، آج ہم ان صورتوں کو کہتے ہیں کہ ہائے ہائے کیسی پیاری صورت ہے، اللہ تعالی کے قانون کی عظمت کے مقابلے میں یہ حسن وغیرہ کیا چیز ہے؟ ارے شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کیا شان تھی، شام کو فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے، عیسائیوں نے حسین لڑکیاں دو رویا کھڑی کر دیں تاکہ صحابہ ان میں الجھ جائیں، ان کے سپہ سالار نے یہ آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو نگاہیں نیچی کر لو۔ تو جب یہ آیت تلاوت کی تو صحابہ کو ایسا معلوم ہوا جیسے قرآن ابھی نازل ہوا ہے، اور سب نگاہیں نیچی کر کے گزر گئے اور پورا شام فتح ہو گیا۔ بعد میں ان لڑکیوں نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں، انسان ہوتے تو ہمیں ضرور دیکھتے، یہ سب نگاہیں نیچی کر کے گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں فرشتوں جیسی شرافت ملنے کا انتظام ہے، اگر ہم سنت پر عمل کر لیں، نقش قدم نبوت پر عمل کر لیں تو فرشتے ہم پر رش کریں، ورنہ شیطان ہم پر ہنستا ہے۔ اگر ہم سنت کا طریقہ چھوڑ دیں تو شیطان ہم پر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو داڑھی والا ملا کیسے عورتوں کو دیکھ رہا ہے، ابھی تو وہاں دو رکعت نماز توبہ پڑھ کے رو رہا تھا اور اب یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ تو شیطان بہت ہنستا ہے کہ دیکھو یہ بخاری شریف پڑھا کر جا رہے ہیں، لیکن اب کون سا درس دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد مولانا رومی نے ایک شعر اور فرمایا جس میں ہمارے اور آپ کے لیے زندگی بھر کا سبق ہے، فرماتے ہیں، گوہر حق را بامر حق شکن، بر زجاجہ دوست سنگے دوست زن۔ یہ موتی اللہ ہی کے تو بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے موتی کو اللہ کے حکم سے توڑ دو، دوست کے شیشے پر دوست کا پتھر مار دو، پتھر مارنے کا حکم بھی تو انہوں نے ہی دیا ہے۔ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، یہ حکم بھی تو انہی کا ہے۔ جب یہی حکم ہے کہ کسی حسین کو نہ دیکھو تو حسین کو نہ دیکھنا یہی موتی توڑنا ہے۔ حضرت مولانا اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ جب زمین کے چاند سورج کو توڑو گے تب اللہ ملے گا، اسی لیے کلمے میں لا الہ پہلے نازل ہوا اور الا اللہ بعد میں، یعنی جو شخص اللہ کا طالب ہے وہ پہلے غیر اللہ سے جان چھڑائے، غیر اللہ ہماری روح کے پروں پر گون لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری روحانی پرواز میں کمی آ جاتی ہے، جیسے چڑیا اڑنا چاہتی ہے تو اس کے پروں پر گون لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اڑ نہ سکے۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ صوفی داڑھی رکھ رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، تو وہ اسے حسین صورتوں میں پھنسا دیتا ہے، اس کی مٹی کو مٹی میں پھنسا کر مٹی کرنا چاہتا ہے۔ میرا بہت پرانا شعر یاد آیا، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ تو بھی مٹی کا، وہ بھی مٹی کی، تیری مٹی اس کی مٹی پر مٹی ہو گئی، تو قیامت میں ٹوٹل یعنی حاصل کیا نکلے گا؟ تیری مٹی اس معشوق یا معشوقہ کی مٹی پر مٹی ہوئی تو آپ کی مٹی کی کوئی قیمت بڑھی؟ اسی لیے بہت غور سے سنو، میں تجربے کی بات کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالی پر جوانی فدا کرتا ہے، حق تعالی اس کے بدلے میں اسے غیر محدود جوانی دیتے ہیں۔ اچھا، زندگی کے تین ہی حصے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، تو ان میں سے بہترین حصہ کون سا ہے؟ جوانی۔ شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو تم جوان ہو، ارے جب بڈھے ہو جانا، ایک دم مریل ہو جانا، تب تسبیح لے کر مسجد میں یا کسی خانقاہ میں بیٹھ جانا، وہاں سے لنگر کھاتے رہنا۔ پہلے زمانے میں خانقاہوں میں لنگر کا انتظام اسی لیے ہوتا تھا کہ بغیر لنگر کے جہاز لنگر انداز نہیں ہوا کرتا، اس لیے درویش ذرا سا کھانے پینے کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ مگر حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لنگر کی وجہ سے غیر مخلص بھی جمع ہو جاتے تھے، اس لیے وہاں زیادہ لنگر کا معاملہ نہیں تھا۔ تو دوستو میرا یہ شعر یاد کر لو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ آج آپ جس حسین کو غور سے دیکھ رہے ہیں، اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس کو دیکھ کر منہ ادھر کر لیں گے۔ آج تو کہتے ہیں کہ تمہارے ایک تل پر سمرقند و بخارا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بعد میں جب اس کے حسن کا جغرافیہ بدل جائے گا، تب کہو گے کہ بخارا سمرقند تو بہت بڑی ریاست ہے، اب تو آلو بخارا بھی نہیں دوں گا۔ جب اس کے دانت ٹوٹ گئے، گال پچک گئے، منہ ٹیڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، 11.5 نمبر کا چشمہ لگائے ہوئے لٹھیا لیے آیا یا آئی اور کہا کہ آپ کسی زمانے میں مجھ کو سمرقند و بخارا دیا کرتے تھے، اب آلو بخارا ہی دے دیجئے، تب آپ کہیں گے کہ ارے اب تو تم کو دیکھ کر بخار چڑھ رہا ہے۔
وقت بھی ہو گیا اور کچھ ضروری مشورہ ہے، اس لیے اب مجلس ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔اچھا واز نے آپ 29واں واز جو بھی پڑھ کے سنایا گیا وہ آ گیا ہے، انشاءاللہ ابھی تقسیم ہوگا۔ جب پہلی دفعہ آئے ایک صلاح الدین صاحب، وہ جو مارنے کا کام کرتے تھے، اس وقت سے بیعت نہیں ہوئے تھے، ایسی لمبی ٹوپی لگا کے، تو بیعت تھے نہ کچھ تھے، حضرت والا خود پوری مجلس تھی، حضرت نے فرمایا یہ لمبی لمبی ٹوپیوں سے کام نہیں چلے گا۔ اس دن کے بعد سے پھر انہوں نے گول ٹوپی پہنی۔